نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 218 آیت نمبر 27 سے 45 سورۃ فاتر. لیسن نمبر 218 آیت نمبر 27-45 سورۃ فاتر. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 27 سے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وخمر مختلف الوانها وغرابيب سود. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی، بس ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے طرح طرح کے پھل جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں سے بھی رنگ برنگ کے ٹکڑے ہیں، کوئی سفید کوئی سرخ، مختلف رنگوں میں کوئی شوخ اور کوئی مدھم، اور بعض حصے سیاہ ہیں. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے مختلف رنگوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بلیک اینڈ وائٹ قسم کی دنیا نہیں بنائی، رنگا رنگی ہے، اس میں یکسانیت نہیں. ہر طرف آپ کو تنوع دکھے گا، مختلف رنگ، مختلف چیزیں، مختلف مزاج ہیں. ایک ہی چیز کے دو مختلف ذائقے، ایک ہی چیز کے کئی مختلف رنگ، ایک ہی ماں اور باپ کے بچے لیکن ہر بچے کا رنگ فرق، مزاجوں کا فرق، طبیعتوں کا فرق، ذہنیتوں کا فرق. جب انسان کی زندگی میں کسی بھی ماحول میں تھوڑا سا اپنے مزاج سے مختلف رنگ پایا جاتا ہے تو انسان گھبرانے لگتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، کیسے رہوں، گزارا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کو دیکھ لو، ہر چیز مختلف ہونے کے باوجود دوسری چیز سے اسی کے ساتھ رہ رہی ہے. نرم چیزوں کے ساتھ سخت، گرم کے ساتھ سرد چیزیں رہتی ہیں، جیسے پیچھے میٹھے کے ساتھ نمکین پانی کی بات تھی، یہاں پہاڑوں کے رنگوں کی بات کی گئی. اسی طرح انسان بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں مختلف لوگوں کا تذکرہ کیا تھا، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. یہاں اب اسی کی مزید تفصیلات ہیں کہ پہلی چیز جس پہ تمہاری توجہ جانی چاہیے وہ آسمان سے اترنے والا پانی ہے، پھیکا پانی، سفید پانی. لیکن فاخرجنا بہ ثمرات مختلف الوانہا، الوان لون کی جمع، قدرتی رنگ، فطری رنگ، آرٹیفیشل نہیں بلکہ جو نیچرل کلر ہوتا ہے. بتائیے سرخ انار کہاں سے آئے، سرخ مرچ، پیلی مرچ، سبز مرچ، یہ رنگ کہاں سے آئے؟ ایک پانی جب مختلف رنگ کی سبزیوں اور پھلوں میں ڈھل سکتا ہے تو پھر یہ کس بات کی دلیل ہے کہ ایک انسان مختلف قسم کے حالات میں، مختلف روپ میں اپنے مختلف کردار بھی نبھا سکتا ہے. سادہ پانی کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن مٹی کے ساتھ مل کر اتنا کچھ بناتا ہے. اسی طرح ایک انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے کوئی کارآمد چیز نہیں ہوتا، لیکن جو ہی اس کو بظاہر ایک مختلف چیز ملتی ہے لیکن وہ اس کے اندر ملنے سے وہی چیز جو پہلے بیکار تھی وہ کارآمد ہونے لگتی ہے. انسان فطری طور پہ تضاد کو پسند نہیں کرتا، اختلافات اس کو پسند نہیں. اس کا دل چاہتا ہے جو میں سوچوں وہ سب سوچے، جو میں کھاؤں وہ سب کھائیں، جو میں پہنوں وہ سب پہنے، میری چوائس سب کی چوائس ہو جائے. یقین کریں اگر ایسا ہو جائے تو ہم بہت جلدی بور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، اور پہاڑوں کے اندر کئی ٹکڑے ہیں. کہیں لفظ پڑھے پہلے جدت کا، اس سے ملتا جلتا لفظ، کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا. حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا، بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، وہاں بھی یہ لفظ گزرا تھا. تو یہاں جو جدت ہے یہ قطن کے معنوں میں ٹکڑے کرنا، کسی چیز کا چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑوں میں کر دیا جانا، اس کو جدتن کہتے ہیں. آپ نے کبھی مختلف رنگوں کے پہاڑ دیکھے ہیں؟ صرف پاکستان میں ہی اگر آپ پہاڑی سلسلہ دیکھنا شروع کریں تو کئی قسم کے پہاڑ آپ کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ اتفاق ہے؟ اتفاق سے سرخ پہاڑ بن گئے، اتفاق سے کالے بن گئے، اتفاق سے پیلے بن گئے، اتفاق اتفاق نہیں، یہ کوئی اتفاقی امر نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اس کائنات کو تنوع کے ساتھ چلا رہی ہے، تو مان جاؤ کہ وہی ذات ہے جس کے آگے جھکنا ہے۔ غرابیب کا لفظ غربہ سے ہے، اسی سے لفظ غراب بھی ہے، کوے کو کہتے ہیں۔ غروب، سورج غروب ہو گیا، اندھیرا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ اور سود، بالکل ہی سیاہ، جیسے سودا کے لفظ پہ ہم نے بات کی تھی پیچھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اور انسانوں، چوپایوں اور جانوروں کے رنگ بھی اسی طرح جدا جدا ہیں۔ کذالک، اسی طرح، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، تو جلنے کٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر کسی کو تو کالا بننا ہی تھا نا۔ اور اگر اللہ نے تمہیں گورا بنا دیا تو اکڑنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تم اپنے آپ کو جتنا مرضی گورا کر لو، سمجھ لو، اللہ کی نظروں میں جو تم ہو وہ تم ہو۔ پہلے پہاڑوں کی بات تھی، اب انسانوں کی، چوپایوں کی اور جانوروں کی بات ہوئی۔ کائنات کا اگر آپ دیکھیں تو حسن ہے یہ، ہر چیز دوسری سے مختلف ہے۔ اگر آپ صرف اینیملز کے اوپر غور کریں نا، تو جو جنگلوں میں رہتے ہیں جانور، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جو جانور جس قسم کے سراؤنڈنگ میں رہتا ہے، اس کی کھال کا وہی رنگ ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی پروٹیکشن کے لیے۔ آپ سائنس میں اگر یہ سلسلہ پڑھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ چیز جانوروں کی پروٹیکشن کے لیے، یعنی جو زمین پہ جانور رہتے ہیں نا، آپ دیکھیے وہ مٹیالے رنگ کے ہوتے ہیں، کیوں؟ کہ کوئی جانور، کوئی شکاری ان کو نہ دیکھ کے پہچان سکے۔ اسی طرح کچھ پرندے ہیں، وہ درختوں پہ رہتے ہیں، تو ان کے رنگ عموماً سبز اور کھلے ہوئے رنگ ہوتے ہیں، شوخ رنگوں کے وہ ہوتے ہیں۔ چیتا، ٹائیگر، شیر جنگلوں میں رہتے ہیں، تو لکڑی سے ملتے جلتے اور کہیں ان میں سیاہی، کہیں پلاہٹ، کہیں کالا رنگ ملتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس نے سب چیزوں کو فرق کیا۔ پھر کیمو فلیچ، ایسے جانور ہیں، آپ ان کے پاس جو چیز رکھیں وہ اسی رنگ کے ہو جاتے ہیں، پیلا رکھے پیلے ہو جائیں گے، نیلا رکھے نیلے ہو جائیں گے۔ یہ کیا سارا خود ہی ہو گیا؟ نہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی عقل کو جھکانے کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی پوری طرح اس سے ڈرتے ہیں، یعنی عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ بس یہ ہے تعریف ایک عالم کی۔ ہمارے ہاں یہ لفظ ایک ٹوکن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، میں کون ہوں؟ عالمہ۔ میں کون ہوں؟ عالم۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ عالم کا کورس۔ میرے پاس ہے ڈگری عالمہ کی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ عالم کون ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت جہاں لا کر ہم سب کے ذہنوں کے اندر بھری جانے والی ہوا نکال دی کہ 22 پارے پڑھنے کے بعد خود کو عالم نہ کہنا۔ کبھی بھی کوئی بندہ خود کو عالم نہ کہے جب تک اپنے اندر یہ خوبیاں نہ دیکھ لے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایک لفظ کی تفسیر ہمارے مفسرین نے کیا کی، اور اسلاف میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے انہی سے دیکھیں گے کہ اللہ سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ اس آیت کو انہوں نے کس طرح سے سمجھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ باتیں بنانا علم نہیں، بلکہ اللہ سے خشیت رکھنا، یعنی اللہ سے ڈرنا، یہی ہے علم۔ یعنی کثرت روایت کا نام علم نہیں ہے کہ ہر وقت حدیثیں بیان کرتے رہو، وظیفے بتاتے رہو، یہ کر لو اتنا ثواب، وہ کر لو اتنا ثواب، اس سے یہ ملے گا، وہ ملے گا، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، بکثرت روایت کرنے کا نام علم نہیں، یعنی ہر وقت آپ روایت بیان کر رہے ہیں یہ علم نہیں ہے، بلکہ علم ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی دل میں ڈال دیتا ہے۔ پوچھے اپنے دلوں کو، دل نورانی ہو رہے ہیں؟ دل دھل رہے ہیں؟ دل میں الہام ہونے لگیں اچھی اچھی چیزیں؟ دل سے گندی چیزیں نکلنے لگیں؟ امام مجاہد جو ابن عباس کے شاگرد تھے فرماتے ہیں، انما العالم من خشی اللہ عز و جل، عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے۔ ربیع بن انس کہتے ہیں، من لم یخش اللہ تعالیٰ لیس بعالم، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں وہ عالم نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، سوچیے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اگر ہو جائے تو انسان کے لیے اتنا علم ہی کافی ہے، اور اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں کہ انسان اللہ سے غرور کرنے لگے۔ یعنی صرف اللہ کی خشیت دل میں آ جائے نا، اللہ کی بڑائی، 99 نیمز آف اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں، تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ پھر انسان کو کچھ اور سیکھنا یا نہ سیکھنا بات کی بات ہے، اصل چیز یہ کہ اللہ کی خشیت آ جائے۔ اسی طرح سعد بن ابراہیم کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اس شہر میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا آج کے دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے، تو ان سے کسی نے پوچھا تو کہنے لگے وہ جو اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اللہ کا ڈر ہے علم کا دوسرا نام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح معنوں میں فقیہ اور عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور خدا کی نافرمانی پر انہیں جری بھی نہ کرے، یعنی نہ تو اتنا سخت دین پیش کر دے کہ لوگ مایوسیوں میں چلے جائیں کہ ہم نے تو بخشا ہی نہیں جانا تو پھر یہیں ذرا شوق پورے کر لیں، اور نہ اتنا ڈھیلا دین پیش کرے کہ لوگ نافرمانیوں پہ بہادر ہو جائیں کہ ہاں ہمیں کس نے بخشنا ہے، خدا کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کرے اور قرآن کے بغیر اسے کوئی چیز اپنی طرف راغب نہ کر سکے۔ یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے۔ تو اب آپ خود پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ عالمہ بن گئی ہیں؟ ہے کسی کو شوق عالم کہلانے کا، علم والا بننے کا؟ بنیے، آپ کے اندر علم آئے گا نا یہ ساری چیزیں خود بخود آئیں گی۔ وہ کھوکھلا علم ہے، وہ ڈگریوں والا علم ہے، وہ بڑے بڑے روپ ڈالنے والا علم ہے۔ ایک روایت ہے جس کا مجھے اس وقت خلاصے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس نے اس لیے علم حاصل کیا کہ وہ لوگوں سے بحث کرے، مناظرے کرے، لوگ اس کی عزت کرے، لوگ اس کی تعمیل کرے، تو یہ علم نہیں ہے، یہ علم اس کے لیے ایک وبال بن جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت کا خلاصہ ہے کہ ہر علم اپنے سیکھنے والے پر وبال ہے، یعنی آپ یہ جو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر وبال ہے، سوائے اس علم کے جس پر عمل کیا جائے۔ یعنی اللہ نہ کرے کہ یہ 22 پارے ہمارے لیے وبال بن جائیں اور ہم اس پر عمل نہ کر سکے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنی فکر کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہے کذالکہ پیچھے آ گئی، یہ کذالکہ کا لفظ جو ہے دو مختلف چیزوں کے بیچ میں کیوں آ گیا؟ اگر آپ دیکھیں نا تو اردو میں ہم کہتے ہیں نا کذالکہ، اسی طرح، کس طرح، پیچھے ہے مختلف رنگوں کی بات، مخلوقات کی بات، اور اب علم کی بات ہے، بتا دیا کہ علم والے بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً آج کے دور میں رسمی علم کا رواج ہے، لوگ کتابوں کے بوجھ کو علم کہتے ہیں، لوگ حافظے کے امتحان کو علم کہتے ہیں، لوگ ڈگریوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، لوگ بڑے بڑے نام پیدا کرنے کے لیے، بڑے بڑے اداروں کے نام اپنے ناموں کے ساتھ جوڑنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اصل رنگ وہ ہے علم کا جو انسان کے دل پر خشیت کے ساتھ آ جائے۔ آپ دیکھیے کہ پیچھے آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، سورت کے آغاز میں کہ نبی آپ تو صرف ان کو ڈرا سکتے ہیں جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ یہاں اسی سے بتا دیا کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنا ہی اصل بندے کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ جتنا علم آئے گا اللہ کا ڈر آئے گا، یہ یاد رکھیے۔ جیسے مثال ہے کہ کوئی شخص انجان ہے، اس کو نہیں پتا کہ بجلی جھٹکا دیتی ہے، ہو سکتا ہے وہ بجلی کے ننگے تار کو پکڑ لے، وہ پانی میں کھڑا ہوا بجلی کے تار کو پکڑ لے، وہ لوہے کے جوتے پہن کے تار کو پکڑ لے۔ جس کو ذرا سی بجلی کی سمجھ ہوگی نا، یا جس کو مطلب الیکٹرانکس کا تھوڑا سا پتہ ہوگا، وہ کبھی بھی اس میں سے کوئی کام نہیں کرے گا۔ آپ جتنا کسی چیز کی باریکی میں جانتے ہیں، آپ اس کی باریکیاں جاننے لگتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم سب علم حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو ہمیں وہ علم حاصل کرنا ہے کہ جو حقیقت میں ہمیں اللہ کی معرفت دے دے، اللہ کے قریب کرے۔ اور آخری یہ جو روایت آپ کو بتائی، یہ تو لکھ کے رکھنے والی ہے کہ جو لوگوں کو نہ تو رحمت سے مایوس کرے، نہ ان کو رخصتیں دیتا پھرے۔ آج لگتا ہے نا کہ یہ افراط اور تفریط ہو گیا، کچھ نے ڈرایا تقوی کے نام پہ، اتنا مشکل دین پیش کر دیا کہ اللہ کی بنا کوئی بھی امید نہیں رکھتا کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ کچھ نے اتنا ٹھنڈا کیا، نہیں 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 کر لو، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ اصل یہ ہے کہ جو کسی کو قرآن کی طرف راغب کرے، اصل علم قرآن ہی ہے، یہ مان لیجیے۔ آپ اس کے ساتھ ریلیونٹ 10 علم آپ حاصل کر لیں، لیکن جو علم قرآن کا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح اس روایت میں ایک آگے تھوڑے سے لفظ یہ بھی آتے ہیں کہ اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جو بے علم کے ہو۔ آج ہمارے یہاں کتنا رواج ہے علم کے بغیر عبادتوں کا۔ آج دیکھیے کہ جتنے مسلمانوں کے مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، کسی نے اپنے آپ کو جہاد کی نسبت سے پہچان کروائی، جہادی گروہ، کسی نے تبلیغ کی طرف نسبت کرائی کہ ہم تبلیغی گروہ ہیں، کسی نے فقہ کو بہت اہم سمجھا تو نماز میں ہاتھ اوپر نیچے کرنے کو بنیاد بنایا۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ ساری گروہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہر ایک دین ہی کا کام کر رہا ہے، صرف کمی کس کی ہے؟ علم کے اندر سے گزرے بغیر جہاد ہو رہا ہے، علم سیکھے بغیر تبلیغ ہو رہی ہے، علم سیکھے بغیر دنیا کے اندر خود کو دین والا سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس علم میں کوئی خیر نہیں جو بے فقہ کے ہو، یعنی جس کو سمجھ کے نہ پڑھو، اور اس قرت میں کوئی خیر نہیں جو بغیر تدبر کے ہو۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ اس آیت پہ ذرا رک کے گرامر کا ایک نقطہ سمجھ لیں۔ آپ غلطی سے اگر اس کو یہ پڑھ دینا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، تو معنی کیا ہوگا؟ کہ بے شک اللہ ڈرتا ہے اپنے علم والے بندوں سے۔ زبر ہے تو مفعول بن رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں علم والے لوگ۔ ان اللہ عزیز غفور، وہ غالب ہے حکمت والا، تو اس کو ہلکا نہ جانے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یہاں سے اب ہم سب مسلمانوں کی بات شروع ہو گئی ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتاب کا پڑھنا جس اینگل میں بھی ہے وہ سارے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں۔ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ خود سے ساتھ ساتھ پوچھتے جائیں، کرتی ہوں یہ سارے کام؟ نماز قائم ہوتی ہے حقیقت میں اس طرح کی جیسی ہونی چاہیے۔ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو مال ہم نے ان کو دیا، چھپا کر اور ظاہر کر کے۔ چیک لسٹ خود بناتے جائیں، کرتی ہوں، خرچ کر رہی ہوں اللہ کے راستے میں، کبھی چپکے چپکے، کبھی ظاہر کر کے۔ یہ چار پانچ کام کر لیجئے، اس کے بعد یرجون تجارتن لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز نقصان والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس عمل کو تجارت سے تشبیہ دی، کیونکہ تجارت میں انسان اپنا سرمایہ، اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی قابلیت اس امید پر لگاتا ہے کہ نہ صرف اصل واپس ملے گا بلکہ وقت اور محنت کی اجرت ملے گی، کچھ منافع ملے گا۔ اسی طرح ایک سچا مومن ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں، اس کی بندگی میں، عبادت میں، اس کے دین کی خاطر جد و جہد میں اپنا مال، اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی قابلیت اس امید پر لگاتا ہے کہ کل سب واپس ملے گا، اللہ اپنے پاس سے دے گا۔ مگر دونوں تجارتوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ دنیا کی تجارت محض نفع ہی کی امید پر نہیں ہوتی، گھاٹا بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر دنیا کی تجارت میں صرف پروفٹ ہو تو وہ تو سود ہے کہ جس میں لاس ہے ہی نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جس کی تجارت ہوگی اس میں صرف فائدے ہی فائدے ہیں۔ شیورٹی ہے، یہاں انشورڈ ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی لاس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سارا انشور کر کے دیا کہ اگر کبھی تمہیں لگنے بھی لگا کہ اس راستے میں آ کے میرا نقصان ہو گیا، میں تمہارا وہ سب اصل کے ساتھ واپس کر دوں گا۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ انہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے اور مزید اضافہ بھی فرمائے اپنے فضل سے۔ ہمیں تو کہا کہ نہیں، صرف نفع نفع کی بات نہ کرنا، اللہ کیوں بڑھا بڑھا کے دیتا ہے؟ اس لیے کہ انہو غفور شکور، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ انتہائی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے یزیدہم من فضلی کہہ کر تو ایسے لگتا ہے کہ ہر بندے کو اپنی جیبیں ٹٹولنے پہ مجبور کر دیا، اپنے وقت کو ٹٹولنے میں، کھنگالنے میں، کہ کہیں کچھ گھنٹے کچھ منٹ ہیں تو وہ بھی نہ لگا دوں، کہیں کچھ پیسہ اندر رکھا چھپا ہوا ہے تو اس کو نہ لگا دوں، کوئی وقت، صحت، سکل، کہیں سے چار پانچ سات آٹھ منٹ اور نکلتے ہیں کہ لگا دوں۔ ترتیب پہ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یتلون کتاب اللہ، پیچھے سے علم کی باتیں تھیں نا، اب یہ آپ سب علم والوں کے آگے کس سے شروع ہو رہے ہیں؟ علم حاصل کیا، اللہ کی خشیت آ گئی، خشیت ڈھلتی ہے یتلون کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب کے ساتھ دل لگنے لگتا ہے۔ ہر وقت یہ کتاب کھانے کی میز پہ کتاب، ایسا تو نہیں ہوتا آپ کا؟ ڈریسنگ ٹیبل پہ کتاب، سب جگہ ہوتی ہے نا، گھر والوں کو بھی ڈانٹتے رہتے ہیں نا کہ میری کتابوں کو خراب کر دیا۔ دیکھیے دعا کریں کہ آپ چلتی پھرتی کتابیں بن جائیں، آپ کو ان کتابوں کی ضرورت ہی کم پڑے جو دوسروں کو دکھتی ہے اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہر وقت کتابیں کھولی ہوتی، اور کس کو ڈانٹ پڑتی ہے ہر وقت کتابیں کھولنے پہ؟ کتابیں ہر جگہ نہیں کھولتے، اپنے آپ کو ایسی کتابیں بنائیں کہ جو چلتی پھرتی لوگوں کے پڑھنے کی چیزیں ہوں۔ جو چیز یاد کرنی ہوتی ہے نا اس کو ایک چھوٹی سی پرچی پہ لکھا کریں، یہ ایک ٹپ بتا رہی ہوں آپ کو۔ لفظی ترجمہ یاد کر رہے ہیں تو سپارے ہر جگہ ہوں گے نا، دکھیں گے، آپ صرف وہ لفظ لکھ لیں جو یاد کرنے ہیں، وہ نہیں دکھیں گے، اس کو کسی خوبصورت سے کاغذ پہ لگا کے کوئی ڈیکوریشن پیس بنا کے لگا دیں، وائٹ بورڈ لے لیں، جیسے یہ ہمارے وائٹ بورڈز ہوتے ہیں نا، تو یہ تو فکس ہے نا، تو ایک شیٹ ہے وہ کسی چیز پہ بھی آپ چپکا دیں، آپ اس پہ ڈرائی اریز لکھتے رہیں، مٹاتے رہیں، لکھیں مٹائیں، جیسے قسم کی سلیٹ بن جاتی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں تاکہ دوسرے لوگ آپ کو یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ یہ دیکھو یہ تو ہر وقت کتابوں میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتاب زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ کسی نے کہا، آپ نے نہیں، پہلے کی بات ہے، کسی کلاس میں انہوں نے کہا کہ آپ تو اللہ معاف کرے باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہاں بھی زبان سے ترجمہ نکل رہا ہوتا ہے اور پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ڈرائیو کرتی ہیں تو وہ کہنے لگی، ڈرائیونگ میں بھی ذرا گاڑی اشارے پہ کھڑی ہوتی ہے تو میرا ہاتھ فوراً اپنے پارے کے لیے جاتا ہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے کیا؟ کیا ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تھا کبھی، سوچیں تو صحیح، کیا تھا؟ کڑھائی کے فریم تھے، چھری کانٹا تھا، ہم کن زندگیوں کو کھو کے آئے۔ میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ وقت کو کھینچ کے کوئی پیچھے لے جائے تو جس نے اپنے 10-15-20 سال ضائع کر دیے وہ پلٹ کے آ کے دیکھے تو صحیح کہ آج یتلون کتاب اللہ، اور لفظ دیکھیے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں، دوسروں کی لکھی ہوئی کتابوں پہ نہیں خوش ہوتے، اللہ کی کتاب جو اس نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجی۔ پھر دوسری چیز ہے اقام الصلاح، نوٹ کریے گا، یہ ترتیب بڑی اہم ہے۔ اگر آپ کا بھی اپنا دل نہیں لگا نا کتاب میں تو یہ تجارت نہیں ہوگی، یہ ڈیل نہیں ہو سکتی، آپ الیکٹ نہیں ہو سکتے، آپ کی درخواست منظور نہیں ہوتی اللہ کے پاس۔ پھر اقام الصلاح، یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ ہوتی ہے ہمارے دین کے کام کے راستے میں آنے والی چیزوں میں، ہماری اپنی نماز ٹھیک نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ جب ہم اللہ کی طرف بلانے کی مدد کرتے ہیں نا لوگوں کی، خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، ہم بعض دفعہ اپنی عبادات سے غافل ہونے لگتے ہیں۔ یہ کمپرومائز نہ کریں، آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ نماز کا وقت آ گیا اور آپ نماز کا وقت چھوڑ کے کوئی دوسرا کام ایسا کر رہے ہیں کہ جو بعد میں ہو سکتا ہے، تو آپ اپنی برکت کو ختم کر رہے ہیں، اور وہ نماز پھر قائم ہو، جسم کے اوپر ہو، روح پہ ہو، دل پر ہو، آپ کے اندر اطمینان ہو، پھر وانفقوا مما رزقناہم، کوئی تیسری چیز کیوں نہیں ہے بیچ میں؟ روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، فوراً خرچ کی بات کیوں کر دی؟ کہ جس نے حقیقت میں کتاب پڑھ لی اور جس نے دل کے ساتھ نماز پڑھ لی، وہ اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتا، سرنا والا نیا، چھپ کے دے سکے تو چھپ کے دے دیتا، انتظار نہیں کرتا کہ دوسرے دیکھے تو دوں، اور اعلانیہ ہو موقع تو ضائع نہیں کرتا کہ نہیں اب سب دیکھ لیں گے، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی جب بھی بات ہوتی ہے فوراً دیتا ہے۔ پھر یرجون تجارت لن تبور، پھر اس تجارت کی یہ شقیں ہیں، کوئی بزنس ڈیل ہوتی ہے تو اس کی مختلف قسم کی شق ہوتی ہے نا، یہی ہے وہ چیز جس کو ایک انسان لے لے تو اس کی زندگی میں بہتری ہوگی، ہمیشہ یہ کام کرتا رہے، آپ دیکھیں گے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہاں لن تبور آیا، پیچھے یبور کا لفظ آپ پڑھ چکے، ایک ہی لفظ تھا نا، تو بارہ یبور بوار سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ضائع ہو جانا، خسارہ ہو جانا، کسی چیز کا بالکل ضائع ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تجارت کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر نیک عمل کے ساتھ انسان کو اس خطرے سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے کہ بہت سارے نیک اعمال میں کوئی شیطانی یا نفسانی وسوسہ شامل ہو جائے تو وہ میرا قبول نہیں ہوگا۔ بعض وقت ایک نیک عمل کے ساتھ کوئی برا عمل ایسا ہو جاتا ہے جو نیک عمل کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو یہاں لفظ یرجون کہا، یقین کا لفظ نہیں آیا، یو کہ نون نہیں، بلکہ امید ہے، سب کچھ کر کے بھی بس امیدیں رکھتے ہیں، یقین نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں کیا کہ کوئی مرتا ہے تو کہتے ہیں مرحوم و مغفور، اب تو آپ مرحوم سمجھ سکتے ہیں نا لفظ، مفعول، وہ جس پہ رحم کیا گیا، مغفور جس کی مغفرت ہو گئی نہیں کہہ سکتے، یرجونا اے اللہ بس ہم تو امیدوار ہیں تیرے سامنے، تو اس کام کو کر لے، قبول کر لے گا تو بس بات کافی ہے۔ آگے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت پیاری آیت 28ویں پارے میں آئے گی، حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں نہ بتاؤں تم کو ایک ایسی تجارت جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے۔ اس میں کچھ مزید کاموں کی بات ہے، تو منون باللہ و رسول ہی، تم اللہ پر ایمان لاتے اور اس کے رسول پر، و تجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم اس کے راستے میں محنت جہاد کرتے ہو، بی اموالکم و انفسکم، وہاں یہ بات موجود ہے کہ مال اور جانوں کی بات موجود ہے، کیونکہ تجارت کے ساتھ ہی مال کا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو، لیوفیہم اجورہم، اللہ ضرور پورے کے پورے دے گا ان کو ان کے اجر، یزیدہم من فضلی، یہ کیا ہے یزیدہم من فضلی، کہ جو ان سے خطائیں ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئیں، جو ان کی کوشش تھی اچھے کام کرنے کی پھر بھی غلطیاں ہو گئیں، اللہ اس کو میک اپ کر دے گا۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا، احسن الذی یعملو، اچھی سے اچھی نماز کو قبول کر لے گا، اسی طرح ان کی اس راستے میں جو مشکلات ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ بات بات پہ پکڑ لے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پانی پھیر دے کسی کی محنتوں پہ۔ یہ بندے ہی ہیں جو کہتے ہیں اچھا تمہیں تو زیادہ اللہ نے پوچھنا ہے، تمہیں تو اللہ نے زیادہ پوچھنا ہے، تم اب زیادہ نیکیوں کے لوگوں کو پیغام دیتی ہو نا، کہ نہیں، غم نہ کرو، و یزیدہم من فضلی، ان کی کمی اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، انہ غفور شکور، وہ غالب بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، غفور بھی ہے، قدردان بھی ہے، وہ اصل بندے کی قدر کرے گا۔ اور شکور کون ہوتا ہے؟ جو تھوڑے سے عمل کو بھی قبول کر لے، قدردان، وکان اللہ شاکرا علیما، اور ثواب بے اندازہ عطا کرے گا۔